نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرت مولانا میرے کرم فرما محبت رکھنے والے مولانا عبداللہ صاحب، دیگر علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، میں نے دوپہر کی مجلس میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی مجاہدانہ زندگی پر کچھ تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ رات کی مجلس کے اندر انشاءاللہ حضرت کی زہد کی زندگی، تعلق مع اللہ، اور حضرت کی تصوفانہ زندگی کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا اپنے علم کے مطابق. حقیقت یہ ہے کہ میں تو کوئی حضرت کی زندگی کو بہت زیادہ دیکھنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ حضرت جب اس دنیا سے تشریف لے گئے 1957 میں تو میری عمر اس وقت 16 سال کی تھی. پیدائش میری 1941 کی ہے، اور 1957 میں حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے. میں نے اپنی زندگی کا حصہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی گزارا، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت کی زندگی کو مجھ سے بہت زیادہ دیکھے ہوئے تھے، مگر اب دنیا سے یکے بات دیگرے سب چلے گئے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا ترہ امتیاز اور خصوصیت یہ رہی ہے کہ وہ لوگ اتباع سنت کے اتنے گرویدہ تھے کہ اتباع سنت ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، مزاج بنا ہوا تھا، اس سے تخلف نہیں ہوتا تھا. حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا تکیہ چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی رہتی تھی. حضرت مولانا نے جو قصہ بتلایا، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس سنت پر کسی کو میں نے عمل کرنے والا پایا ہو سوائے حضرت رحمت اللہ علیہ کے، میں نے نہیں دیکھا آج تک. حضرت کے دو تکیے تھے، ایک وہ تکیہ تھا جس پر باہر بیٹھتے تھے ٹیک لگا کر کے، اور ایک تکیہ وہ تھا جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر اور حضر میں رہا کرتا تھا. گھر میں جو تکیہ آپ کے بستر پر رہتا تھا وہ تکیہ، اور وہ تکیہ جو باہر رہتا تھا، دونوں چمڑے کے بنے ہوئے تھے، دونوں کے اندر کھجور کی چھال تھی. اندر تکیے کے نیچے، سر کے نیچے اسی تکیے کو ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور باہر ٹیک لگانے کے لیے بھی تکیہ. گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ گھر کے اندر تکیہ دوسری طرح کا ہو اور باہر دوسری طرح کا ہو. یہ اتباع سنت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کے ہر گوشے کے اندر یہی چیز تھی. حضرت رحمت اللہ علیہ کا راتوں کو اٹھنا اور اٹھ کر رونا, یہ تو ایسا وصف ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے تھے اور خود بھی روتے تھے مجلس کے اندر. اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا رات میں رونا, اب تو کوئی, میں نے کہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ میرے بعد کوئی بھی جاننے والا اور بتانے والا نہیں ہوگا. مجھ سے حضرت کے ایک متوسل عالم مجھے بتانے لگے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ رات میں دعا کر رہے تھے اور روتے جاتے تھے. اب آپ دیکھیے, قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام, ایسا لگتا ہے کہ ان کفار کے ایمان کے پیچھے آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے. یعنی اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کہ کسی طرح ان کی عاقبت برباد ہونے سے بچ جائے, کسی طرح یہ جہنم سے محفوظ ہو جائیں, جہنم کا کندہ نہ بنے اور جہنم سے نجات اور جنت تک پہنچنے کے لیے جو شرط ہے ایمان, کسی طرح ایمان ان کے دل میں اتر جائے. اے محمد, ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو کھو بیٹھیں گے. اب آپ دیکھیے, مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے رونے کو اور کچھ کہے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. میں نے ہمت کی اور میں پاس چلا گیا اور پیچھے بیٹھ کر کے میں سننے لگا, تو حضرت ایک شعر کو بار بار فارسی کے پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. چه بودے کہ دوزخ زمن پر شدے, چه بودے کہ دوزخ زمن پر شدے, وزو دیگران را رہائی شدے. یہ شعر پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے, کاش کہ جہنم مجھ سے بھر جاتی اور اللہ کی ساری مخلوق کو جہنم سے آزادی مل جاتی. امت اور اللہ کی مخلوق کی اتنی محبت دل کے اندر, یہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کی سنت ہے. انبیاء کو صرف اس لیے کہ وہ دعوت الی اللہ, ایمان کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون. انبیاء کی تکذیب کی گئی کہ تم رسول نہیں ہو. ایسے بھی انبیاء ہیں جن کو قتل کر دیا گیا, کوئی چیز نہیں تھی, کوئی جرم ان کا نہیں تھا. یہ اللہ کی مخلوق کے رشتے کو اللہ سے کیوں جوڑنا چاہتے ہیں؟ یہی ایک اختلاف تھا. ارے بھائی, اللہ کے نبی کے ساتھ, ہمارے آقا کے ساتھ جو کچھ ہوا, اگر آپ اپنی زبان کو بند کر لیتے کوئی بھی اختلاف نہیں تھا. ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی رسالت کسی انسان کو دی گئی اور وہ اللہ کے پیغام سے زبان کو بند کر لے, یہ نہیں ہو سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کردار تھا, اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ شعر حضرت رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہیں اور کیا چیز ہے, صرف امت محمدیہ اور اللہ کے بندوں کی محبت میں کسی طرح ان کو جہنم سے نجات مل جائے. دوسرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض احباب نے اپنی سنی ہوئی بات کو اسی طرح رات میں روتے ہوئے دیکھا, اور ایک دوہا اردو کا بلکہ ہندی کا بلکہ پوربی زبان کا جو حضرت کا اصل وطن تھا پورب میں لکھنؤ اور بنارس کے درمیان میں ضلع فیض آباد میں, وہاں کی زبان پوربی زبان ہے, اور حضرت ایک دوہا پڑھتے جاتے تھے اور بے خودی میں روتے جاتے تھے. لکڑی جل بھائیو کوئلہ اور کوئلہ جل بھائیو راکھ, میں پاپی نہ ایسی جلیوں نہ کوئلہ بھائیوں نہ راکھ. لکڑی جلتے جلتے کوئلہ بن گئی اور کوئلہ جل کر راکھ بن گیا, اور اپنے بارے میں میں گناہگار ایسا جلا کہ نہ جل کر کوئلہ بنا نہ راکھ. حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ تواضع اور اپنے بارے میں یہ خیال اگر کوئی مکتوبات شیخ الاسلام کو پڑھے گا تو وہاں ہر خط کے اندر اپنی تواضع کی ایسی مثال ملے گی جو حضرت کی اپنی ایک خصوصیت تھی. یہ کردار ہمارے تمام اکابر کا رہا ہے, اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, ان کے بزرگوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, سنا ہے, لیکن ایک فارسی کا مقولہ ہے شنیدہ کئی بود مانند دیدہ, تو را دیدہ و یوسف را شنیدہ, شنیدہ کئی بود مانند دیدہ, جس کو آدمی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور دوسروں سے کسی چیز کو سنا ہے تو آنکھ سے دیکھا ہوا اور کانوں سے سنا ہوا برابر نہیں ہوتا. قرآن کے اندر بھی حضرت یوسف اور حضرت ہارون, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنا ہوا اور دیکھا ہوا برابر نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, حضرت رحمت اللہ علیہ صبح کو, میں تو رات میں تو میں اٹھتا نہیں تھا, میرا تو بچپن تھا, لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد جو جگہ گھر میں بنی ہوئی تھی جہاں مطالعہ کیا کرتے تھے وہاں بیٹھتے تھے, اور بیٹھ کر تسبیحات بلکہ ذکر جہری ہلکی آواز سے کیا کرتے تھے, اور اس طرح روتے تھے, اس طرح گریاں رہتے تھے کہ کسی کی اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جب باہر, میری عمر چھوٹی تھی اور میں بے تکلف تھا, تو میں جب باہر ناشتہ چلا جاتا تھا مہمانوں کے لیے تو میری والدہ مجھ سے فرمایا کرتی تھی کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ ناشتہ چلا گیا. میں جاتا تھا اور انتہائی گریہ ازاری کی کیفیت کے اندر حضرت ہوتے تھے, اور میں کہتا تھا, حضرت اٹھ کر باہر تشریف لے آتے تھے, مہمانوں کے ساتھ ناشتہ کیا کرتے تھے. میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی, یہ خدا ترسی کی بات ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ ہم کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, اور جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں اپنی گھر والوں سے جا کر ملتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو فرمایا, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ انسان کی ایک حالت نہیں رہتی ہے, اگر تم میرے سامنے جس حالت میں رہتے ہو اگر تمہاری وہ کیفیت ہمیشگی اختیار کر لے تو لصافحتکم الملائکہ, تو چلتے پھرتے ملائکہ تم سے مصافحہ کیا کریں, لیکن حالات بدلتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ تو بوڑھے آدمی تھے، 80 سال کے عمر. اس زمانے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تقریر شروع کی اور ابھی خطبہ مسنونہ پڑھ رہے ہیں، اور سننے والے لوگ جانتے بھی نہیں کہ خطبے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. اور آدمی ہے کہ بے خود ہو کر کے آوازوں کے ساتھ رو رہا ہے. حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو کچھ جانتا نہیں ہے، یہ عربی کا مفہوم بھی نہیں سمجھتا، رو کس لیے رہا ہے؟ کثرت ذکر کی وجہ سے جب انسان کے دل اور دماغ کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے تو اس کی بات کے اندر اثر ہوتا ہے، چاہے کوئی سمجھے چاہے نہ سمجھے. عصر کے بعد میں حضرت کے ساتھ دور کرتا تھا رمضان کے اندر، جو میں نے رمضان حضرت کے ساتھ گزارا ہے جس میں قرآن میں نے حضرت کو سنایا. عصر کے بعد دور ہو رہا ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور حضرت کی آواز کوئی ایسی نہیں جیسے قرآن پڑھنے والوں کی، اور 80 سال کی عمر میں آواز کیا ہو سکتی ہے آدمی کی؟ مگر آدمی ہے کہ سن رہا ہے مجلس کے اندر اور اس طرح بے خود ہو کر رو رہا ہے. حیرت ہوتی تھی کیوں رو رہا ہے. میں بچپن میں سو میں کہتا کہ کیوں روتے ہیں لوگ. آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ لوگ جن کو اللہ سے تعلق ہے اور ذکر اللہ ان کا مزاج بن گیا ہے، یہ ان کی کیفیت ہے کہ جس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آدمی دیکھ رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اہل اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ والے ہیں کہ جب دیکھے جائیں، نظر ان پر پڑے تو اللہ یاد آ جائے. جو ان کا اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، جس کی نظر ان پر پڑتی ہے، اس کا رشتہ بھی اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت ہم نے دیکھی، اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس کو دیکھ کر. اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا تعلق ایسا تعلق تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مجلس میں رسول اللہ کا ذکر آیا کرتا تھا تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، یاد کر کے رسول اللہ کو. ہمارے اکابر کے سلسلے میں ان کے شاگرد اور ان کے متوسلین کا طریقہ یہ رہا ہے. ایسا تعلق ہو جاتا تھا کہ آدمی کے سامنے جب ذکر آیا ممکن نہیں تھا کہ صبر کر پائے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد تھے حکیم رحیم اللہ صاحب، جو پہلے محتمیم تھے دارالعلوم کے مولانا محبوب الرحمان صاحب، ان کی والدہ کے بھائی تھے اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. بڑے کر و فر کے آدمی تھے اور بڑے طبیب طب کے اندر بڑا کمال تھا ان کو، خصوصیت سے ٹی بی کے مرض کے لیے تپ کوہنا، پرانا بخار جو ہے اس کے لیے بڑے ماہر طبیب تھے. مجھ سے فرماتے تھے مولانا مرغوب رام کہ جب ذکر آتا تھا حضرت نانوتوی کا بس بچوں کی طرح رویا کرتے تھے. ہم نے تو اس کو سنا ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب کو جہاں حضرت کا ذکر آیا اور شیخ الحدیث صاحب بے خود ہو کے رونے لگتے تھے. ایک دو مرتبہ نہیں، میں نے 10 مرتبہ دیکھا ہے. ایسے حضرت کے متوسلین کو دیکھا، بوڑھے بوڑھے لوگ، جہاں حضرت کا نام آیا اور آنسو بہنے لگے. حضرت کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ مراد آباد کی جیل میں اور بریلی کی جیل کے اندر رہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دیوانگی میں رات کو اٹھ کر کے جیل کا گواہ کرتے تھے اس کے ارد گرد، صرف اس لیے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ یہاں موجود ہے. یہ تعلق کی بات ہے. محبت کی. کسی دنیا کے کا حضرت تو فقیر آدمی تھے, میں ان کے فقر کا بھی آپ کو قصہ سناؤں گا. بالکل فقیر آدمی, صرف تعلق مع اللہ. یہ جانتے تھے کہ اللہ سے قریب ایسا آدمی کوئی دوسرا نہیں. محبت کا یہ عالم ہے کہ دیوانگی کی کیفیت ہے. اور یہ دو چار نہیں, انور صابری ایک شاعر تھے, حضرت مولانا نے تو دیکھا ہوگا اس کو, اس کی زندگی پر ایسی, مگر علماء دیوبند سے بڑا تعلق تھا. ملک کی آزادی کے وقت حضرت رحمت اللہ علیہ مراد آباد کی جیل میں تھے, جلسہ ہو رہا تھا, انور صابری نے حضرت کے منقبت کے اندر شعر, اور اس میں ایک مصرع آیا, قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کی. یہ ایک مصرع, بس اس مصرعے کا آنا تھا کہ پورا مجمع دھاڑے مار مار کر کے رونے لگا. یہ ایک تعلق مع اللہ کی دلیل ہے, ورنہ کہنے والا آدمی جو کہہ رہا ہے اس کے اندر کوئی, اس آدمی کی زندگی تو ایسی واہی تباہی جیسے شاعروں کی زندگی ہوتی ہے, ایسی زندگی تھی ان کی, مگر اس ایک شعر کے آنے پر مجمع کا مجمع بے قرار ہو گیا. آدمی کون ہے؟ بھائی کوئی دولت مند نہیں, کسی فیکٹری کا مالک نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے کہ اس انسان کو تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہے, اب ہماری نظر کے اندر کوئی دوسرا نہیں. یہ عامۃ الناس ہی کا نہیں, بڑے بڑے اکابر کا در. میں نے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے, حضرت شیخ الحدیث صاحب کو دیکھا. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے اور حضرت شیخ الحدیث صاحب سے بھی بزرگ تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ جب سہارنپور پہنچتے تھے کسی اگلے سفر کے لیے, تو ان کی اپنے مریدوں کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ حضرت کے پروگرام کی خبر لو, کہاں کب آئیں گے حضرت. اور جب پتا چل جاتا تھا کہ حضرت فلاں تاریخ کو آئیں گے, تو جہاں رہتے تھے وہ بیٹھ جگہ کا نام ہے رائے پور کے قریب, بیٹھ کے قریب رائے پور, وہاں سے آتے تھے اور معذور تھے. ایک آدمی ادھر کاندھے پر, ایک آدمی ادھر, اور اس طرح چلتے تھے. اور ہدایت یہ تھی کہ جب تک گاڑی چلتی رہے حضرت کی, مجھے لے کر حضرت کے ساتھ ساتھ چلتے رہو. اس زمانے میں تو انجن ہوا کرتے تھے بھاپ کے جو کوئلے سے چلتے تھے, اور سہارنپور بڑا جکشن ہے, یہاں ہر گاڑی کا انجن اس وقت بھی بدلا جاتا تھا, اب بھی بدلا جاتا ہے, مگر اس کو اسپیڈ پکڑنے میں دیر ہو لگتی تھی. تو حضرت منع فرماتے رہتے تھے, مولانا رہنے دیجئے, رک جائیے, مگر نہیں, جب تک چلتا رہے گا ڈبے کے ساتھ ساتھ ممکن ہے دونوں آدمیوں کے کاندھے پر بوجھ دے کر چلتے رہو. جب انجن بڑھ جاتا تھا یا پلیٹ فارم ختم ہو جاتا تب رک جاتے تھے اور سلام کر کے واپس جایا کرتے تھے. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اب دیکھنے میں, حضرت کے بعد کوئی آدمی نظر نہیں آتا. حضرت رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان بھی بڑا اپنی نوعیت کا تنہا دسترخوان, اتباع سنت. کبھی لمبا دسترخوان ہم نے گھر پر نہیں دیکھا, وہی گول دسترخوان جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا دسترخوان اس پر گولائی کے ساتھ بیٹھتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت کے دسترخوان پر کبھی مرغا آیا ہو. ایک سالن ہوتا تھا اور ایک دال ہوتی تھی, بس. لوگ شہد لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کرتے تھے, جب شہد ہوتا تھا تو فرماتے تھے شہد بھی بھیجو باہر, لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر لوگ بیٹھ کر کھاتے تھے, اور حضرت خود بھی وہی کھاتے تھے, یہ نہیں کہ گھر کے اندر جا کر کے کچھ اور کھاتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت کے زہد کی زندگی میں, آج کل تو پیر ماشاءاللہ کروڑ پتی ہوتے ہیں, حضرت رحمت اللہ علیہ کے قدموں کے اوپر دنیا اور بڑے بڑے دولت مند، لیکن حضرت کے فقر کا یا عالم کی میں جانتا ہوں کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں حضرت مقروض نہ رہتے ہو. دیوبند میں دو آدمی تھے جن سے قرض لیا کرتے تھے، ایک تو شیخ الادب صاحب مولانا آزاد علی صاحب رحمت اللہ علیہ، دوسرے وہاں کے کتب خانے کے مالک تھے جن سے حضرت کے جو سیکریٹری تھے قاری اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے تعلقات تھے، کتب خانہ اعزازیہ تھا، ان سے قرض لیا کرتے تھے. اس لیے کہ حضرت کا خرچ تھا، مہمانوں کی کثرت تھی آنے والوں کی، اس کے اوپر خرچ ہوا کرتا تھا. جب تنخواہ ملتی تھی پھر دے دیا کرتے تھے، ادا ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد لے لیا کرتے تھے قرض، مہینہ اسی طرح چلا کرتا تھا. اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا معاملہ فقر کا میں آپ کو سناتا ہوں. میری والدہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے دیجیے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. فرماتے تھے اگر میں اس وقت مر جاؤں تو مجھے کفن بھی میرے احباب دیں گے، دنیا کا اتنا حصہ بھی میرے پاس نہیں ہے. یہ حضرت رحمت اللہ، اور واقعی حضرت بالکل فقیر تھے، کوئی بھی کوئی چیز بھی نہیں رہتی تھی. اتنا فقر کہ دنیا کی کسی چیز کی کوئی بڑی سے بڑی چیز حضرت رحمت اللہ علیہ کی نظر میں کوئی چیز نہیں. کہاں ہیں ایسے لوگ، چلے گئے دنیا سے. حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ معاملہ ایسا تھا، ایک امتیازی معاملہ. حضرت رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان ایسا ہے، حضرت کے پاس خود جانے کتنا پیسہ ہوگا. جب میں بھی چھوٹا تھا مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا. میری بہن چھوٹی ایک مرتبہ میرے پاس پیسے لے کر کے آئی، وہ پیسے آج تک میرے پاس رکھے ہوئے 93 یا 94 روپیے، اور مجھ سے آ کے کہنے لگی کہ مجھے وراثت میں حضرت کے یہ پیسے ملے تھے، میرے پاس تو گم ہو جائیں گے، اس کو تم رکھ لو، وہ میرے پاس آج تک رکھے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ جب بچی کو وراثت میں 93 یا 94 روپے، تو مجھے وراثت کے اندر اس سے دگنا مل گیا. یہ کل حضرت کے پاس جب دنیا سے تشریف لے گئے یہ پیسے تھے، اور یہ پیسے بھی میں جانتا ہوں کہ کیسے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور وہ بڑے دولت مند تھے، مشہور تھا کہ آدھا مدینہ ان کا ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو دولت دیتا ہے، اور جو استاد کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے علم دیتا ہے. مجھے یہ تشجیح ہوتی تھی کہ میں اپنے اساتذہ کی خدمت کروں، میں چھوٹا سا تھا اس وقت، اللہ نے ان کو بڑی دولت دی تھی. فرماتے تھے کہ محمود نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، میاں کی ہے، اللہ نے اس کو دولت دی، وہ بڑے دولت مند. حضرت رحمت اللہ علیہ جب جیل میں جاتے تھے تو وہ حضرت کے پاس پیسے بھیجوایا کرتے تھے، ہمیشہ فرماتے تھے واپس کر دو. جو قاری صاحب سیکریٹری تھے ان کو حکم ہوتا تھا واپس کر دو، کہہ دو اللہ کا فضل ہے میرے پاس بہت. حالانکہ دو دو سال، ڈھائی ڈھائی سال کی جیل، لیکن اس کے بعد کبھی کوئی پیسہ نہیں. بالکل آخری وقت میں انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس 2000 روپیے بھیجے اور ایک پیغام بھیجا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے عمر میں پہلی مرتبہ 2000 روپیے بھائی سے قبول کیے. قاری صاحب مرحوم رویا کرتے تھے کہ کبھی نہیں قبول کیا، آخر میں صرف اس لیے قبول کیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں بھائی پر یہ اثر نہ ہو کہ میں نے پیش کیا اور بھائی نے قبول نہیں کیا. اس کے بچے ہوئے پیسے تھے، اگر وہ پیسے بھی نہ ہوتے تو ایک کوڑی بھی حضرت کے پاس نہ ملتی. حضرت رحمت اللہ علیہ کا کیا تعلق اور وہ انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کس طرح کی ہے؟ حضرت مولانا نے ابھی ذکر کیا. حضرت رحمت اللہ علیہ بالکل آخری وقت میں جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، چار پانچ دن پہلے چچا کا خط آیا عربی میں، تو میں تو عربی جانتا نہیں تھا اس وقت، میں نے تو فارسی پڑھی تھی، اور فارسی پڑھتے پڑھتے اب عربی کے بالکل دوسرے سال میں تھا، اور قدوری وغیرہ پڑھ رہا تھا میں. میں نے پوچھا ابا جی کیا لکھا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ لکھا ہے کہ ہمارا اصل وطن تو مدینہ منورہ ہے، ہمارے والد ہندوستان چھوڑ کر آئے تھے، اب آپ کا بڑھاپا آئے، لہذا اپنے اصل وطن کی طرف آ جائیے. اور میں ان کے بیٹے تھے، ایک ہی لڑکے تھے، سید حبیب، میں حبیب کو بھیجتا ہوں اور وہ آپ کو پورے آئلہ کے ساتھ دے کر کے آ جائے گا. میں نے خوشی میں کہا ابا جی چلیے. میں دو سال پہلے سن 55 میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج میں جا چکا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ابا جی چلیے. حضرت ہنسنے لگے. اس کے بعد دو دن کے بعد مجھ کو خط دیا، یہ کہا کہ لے جاؤ، یہ قاری صاحب کو دے دو، قاری اصغر علی صاحب کو، کس کو ڈاک میں بھیج دے. یہ بالکل آخری دن تھا، 12 بجے کے قریب حضرت نے وہ خط دیا، اور میں نے لے جا کر حضرت کو دیا، اور حضرت سوئے، اور سوتے ہی سوتے روح پرواز کر گئی، پھر نہیں اٹھے. میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ خط حضرت کی زندگی کے اندر داخانے میں گیا یا حضرت کے وصال کے بعد گیا. جب حضرت نے مجھے خط دیا تو میں کہنے لگا ابا جی کیا لکھا آپ نے؟ فرمانے لگے ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر جو اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کی، وہ وہاں رہ کر نہیں کر سکتے. ہر چیز کو ٹھوکر مار دی اور یہ جواب لکھوا دیا. اور نہیں معلوم کہ وہ خط ڈالا گیا تو حضرت زندہ تھے یا نہیں تھے. دوسرا قصہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب ملک تقسیم ہو گیا اور آزاد ہو گیا اور پنجاب میں آگ لگ گئی اور مسلمان کا خون پانی سے زیادہ ارزاں ہوا اور قتل ہو گئے یا لوگ چھوڑ کر چلے گئے، تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب سے کہا کہ بھئی میرے تو سارے متبصرین پنجاب میں تھے اور سب لوگ یا تو مر گئے یا ادھر چلے گئے، وہ لوگ مجھ کو میرے اوپر زور دے رہے ہیں کہ تم چھوڑ کر ہندوستان یہاں آ جاؤ، اور بھئی ملک کے حالات تم دیکھ رہے ہو کس طریقے سے قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے، چلو میرے ساتھ چلو. فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں حضرت مدنی کے مشورے کے بغیر میں نہیں جاؤں. اتفاق یہ ہوا کہ یہ دونوں کے دونوں کسی وقت موجود تھے سہارنپور میں، اور حضرت رحمت اللہ علیہ بھی سہارنپور پہنچ گئے. حضرت کا ایک کمرہ تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب کا، جسے کچا کوٹھا کہا کرتے تھے، اس کے اندر تینوں گئے اور دروازہ بند کر لیا. حضرت رحمت اللہ علیہ جب پہنچتے تھے تو لوگ آ جاتے تھے، معلوم ہو جاتا تھا کہ حضرت مجھے تو بات کرنی ہے. دو تینوں آدمی وہاں بیٹھ گئے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ حضرت، یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں رائے پوری، اور ان کا یہ اصرار ہے کہ میرے تو سب لوگ پنجاب میں تھے، اور وہ لوگ یا تو قتل ہو گئے اور یا پنجاب پاکستان چلے گئے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں وہاں، اور مجھے کہہ رہے ہیں جانے کے لیے. میں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تو حضرت مدنی کے بغیر حکم کے نہیں جاؤں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب سنا، جو حضرت رائے پوری نے فرمایا وہ بھی سنا، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا وہ بھی سنا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے والد تو ہندوستان چھوڑ کر کے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ چلے گئے تھے مدینہ منورہ، وہاں جا کر کے بودوباش کو اختیار کر لیا. میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا چلا گیا. مالٹا کے بعد میں ہندوستان آیا حضرت کے ساتھ، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ حضرت کو دیوبند چھوڑ کر کے میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن حضرت کے حکم کی تعمیل میں رک گیا اور یہاں تک کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کا جو پروگرام تھا، میں اس پروگرام کے لیے ہندوستان میں مقیم رہ گیا. اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم ہو گیا. مسلمانوں کی طاقت ایک ملک سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور جو حالات مسلمان کے اوپر گزر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے مسلمان کو ملک کی جس آزادی کے لیے اٹھایا تھا، آزادی ملی تو اس تباہی و بربادی کے ساتھ ملی. اس لیے میں ان حالات کے اندر بے کسی میں مسلمان کو چھوڑ کر اور سعودی عرب چلا جاؤں، میرا تو مرنا جینا اب یہی کے مسلمان کے ساتھ ہے. آپ میں سے جس کا جی چاہے جہاں چاہے چلا جائے. حضرت شیخ الحدیث صاحب کا حد، میرا بھی مرنا جینا آپ ہی کے ساتھ ہے، میں یہی رہوں گا. ان حضرات کے دل کے اندر قوم اور مسلمان کی جو قدر و قیمت تھی اور جو تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ دنیا کی منفعت ان کے قدموں کے نیچے تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے سن 8 ہجری میں، اس وقت تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، ہم سوچتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے بھائی مسلمانوں سے، ایسا ہو گیا. لیکن یہ کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ تشریف لے گئے اور مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے بعد آپ وہاں 15 دن یا 18 دن یا 19 دن آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد چونکہ مکہ معظمہ کے ارد گرد بڑے جانباز قبائل تھے، مشرکین، حنین، اوطاس، ثقیف، یہ بڑے بڑے قبائل تھے اور بڑے جنگجو تھے، مکہ معظمہ کی شرک و کفر سے آزادی کا باقی رہنا ممکن نہیں تھا جب تک ان کو فتح نہ کر دیا جائے اور ان کی طاقت نہ ٹوٹ جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے 15 یا 18 یا 19 دن قیام کر کے آگے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کے، ان کی کفر کی طاقت کو توڑنے کے لیے تیاری کی، ان کے بعد چلے گئے. قرآن کے اندر ذکر ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْ، اب پہلے حلے کے اندر تو انہوں نے اپنی تیروں کے اوپر لے لیا، وہ پہاڑوں کے اوپر تھے اور یہ نیچے تھے، اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. پھر اللہ کے نبی نے آواز دلائی اور دی اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو، میری طرف آؤ، اور آواز لگائی یا الانصار، کہاں ہیں انصار، بھاگ رہے ہیں. اس طریقے پر جب آواز، تو جس طرح چرواہا اپنے جانوروں کو آواز دیتا اور وہ دوڑتے ہیں، اس طرح سے صحابہ دوڑ کر رسول اللہ کی طرف آئے. اور پھر آپ نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر کے پھینکی، کا شاہت الوجوہ، اللہ نے میدان کے رخ کو تبدیل کر دیا. ان کا ساز و سامان اور جانور اللہ کے نبی کے حصے میں آئے. اب آپ نے کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 150 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، یہ تقسیم کیے، اور تقسیم کیے مکے والوں میں. 10,000 کا لشکر جو آپ کے ساتھ تھا وہ تو تھا مدینے کے لوگوں کا، اور جب تقسیم مال و متاع تقسیم ہو رہا ہے تو پھر ان لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں جو مکے کے لوگ ہیں. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو اپنی قوم کی محبت سامنے آئی، یہ اتنے مال انہیں دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے ہیں. آپ کو بطریق وحی بتا دیا گیا، آپ نے انصار کو جمع کیا ایک جگہ اور ان سے بلا کر کے گفتگو کی، کیا یہ بات ہوئی ہے، کہی ہے کسی نے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو ہم میں سمجھدار طبقہ ہے آپ کا غلام، اس نے کچھ نہیں کہا. یہ کچھ حدیث العہد ایسے ہیں، نئی عمر کے لوگ ہیں، ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہے. فرمایا نہیں، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ لوگ تو مال لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ اور فرمایا کہ انصار کا میرے اوپر یہ احسان ہے، اگر ساری دنیا ایک راستے پر چلے اور انصار ایک راستے پر چلیں گے تو محمد ان کے راستے پر چلے گا، پوری دنیا کے ساتھ نہیں چلے گا. یہ سنت ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی. جن لوگوں کو مدینہ منورہ میں جن کے ساتھ رہتے، انہی کے ساتھ فرمایا مرنا بھی تمہارے ہی ساتھ ہے اور جینا بھی تمہارے ساتھ. اور یہی ہوا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو پردے کے پیچھے گئے اور مدینہ منورہ کے اندر آج بھی آپ کا روضہ اثر بنا ہوا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ملک کی آزادی سے پہلے جس طرح قوم کو رات اور دن ایک کر دیا، میں نے کل سنایا تھا کہ تقریر کرتے کرتے فرمایا کہ 14 دن گزر گئے ہیں، میں سویا نہیں ہوں رات اور دن میں، مجھے 10 منٹ کی اجازت دیں میں سو جاؤں. بیٹھے بیٹھے وہیں اسی طرح کرسی پر سو گئے وہ خراٹے، اور 10 منٹ کے بعد دھڑک کر کے تقریر شروع کر دی. قوم کو اٹھایا، ایک طبقہ تھا جو مخالف تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ کی ٹوپیوں کو اپنے پیروں سے روندا، امامے کو اتار کر سب کچھ برداشت کیا اور اللہ سے ان کے لیے دعا کر. آج اس طبقے کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں جنہوں نے حضرت کی آواز کے اوپر لبیک کہا اور دنیا بھاگ رہی تھی پاکستان، حضرت رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرمائی. کہا کہاں جا رہے؟ دلی میں مولانا آزاد نے اور سہارنپور میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے، اور لوگوں نے بندھے ہوئے بستر کھول دیے. آج ان کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ اگر چاہتے تو چلے جاتے خاندان کو لے کر کے، مگر یہ تعلق ہے اللہ کے بندوں سے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ چیز تو ایسی ملتی ہے کہ ہم جن واقعات کو بتاتے ہیں اور جس طرح ہم نے حضرت کی زندگی دیکھی ہے، ہمیں تو کسی دوسرے انسان کی زندگی ایسی ملی نہیں. کہاں ہیں لوگ ایسے؟ میرے بھائی، حضرت کی تصوفانہ زندگی بھی اپنے بزرگوں کی آئینہ دار تھی. حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور لوگوں کو ذکر بتاتے ہیں لوگ، لیکن ایک سال کے بعد پتہ چلتا ہے بھائی پابندی نہیں رہی. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا تعلق مع اللہ تھا کہ ایک طبقہ تھا کہ جو حضرت کے پیچھے پیچھے رہتا تھا اور ذکر اللہ کے اندر مگن رہتا تھا. مجھے مینیا تھا شکار کا بچپن میں، خدا جانے کہاں سے لگ گئی تھی میرے پیچھے یہ چیز، میں ایئر گن لیے ہوئے شکار کے لیے گھومتا پھرتا تھا. دیوبند کے قرب و جوار میں قبرستان ہے کئی، اور ہر قبرستان میں ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد. اس زمانے میں وہ گویا کے خرابات سمجھے جاتے تھے وہاں کوئی، اب تو مسجدیں وہ عالیشان مسجدیں بن گئیں، اس زمانے میں وہ ٹوٹی پھوٹی مسجد. میں جایا کرتا تھا اور میں دیکھا کرتا تھا کہ کسی بھی مسجد کے پاس سے دن میں گزرو تو اندر سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگتی بھی نظر آتی تھی. وہی لوگ تھے جو حضرت رحمت اللہ علیہ سے وابستہ تھے، اور گوشے تنہائی تلاش کرنے کے لیے آبادی سے باہر نکلتے تھے اور ان مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ سے اجازت کا لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، لوگ قریب سے قریب تر رہنے والے ان کو اجازت نہیں ملتی تھی. اجازت کے لیے وہ ایک کورس تھا کہ یہ ذکر کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ تمہاری طبیعت ثانیہ بن جائے اور ذکر کرتے کرتے غیر اختیاری طور پر جاگتے سوتے ہر وقت ذکر ہونے لگے. جب تک آدمی اس مرحلے تک نہیں پہنچتا تھا اجازت نہیں ہوتی تھی. حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس معیار میں اتنی کمزوری، اتنی کمزوری، اتنی اب تو کوئی معیار ہی نہیں رہ گیا. وہ ذکر اللہ کی قسمیں کہ کس کس طرح ذکر کیا جائے، لوگ ان سے بھی ناواقف ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہم نے آخری شخص ایسا پایا کہ جو ان اذکار کی مشق کرایا کرتا تھا جو حضرت حاجی صاحب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے حضرت تک پہنچے تھے، اور ہر ذکر اپنے قانون اور طریقے کے اوپر. یہ نہیں کہ آدمی کیسے بھی ضرب لگا رہا ہے اور ذکر اللہ چل رہا ہے، نہیں. دوسرے لوگوں کا تو مطمئن نظر یہ بن گیا بھائی اللہ کا ذکر کرو کسی طرح بھی کرو. حضرت رحمت اللہ علیہ تک یہ بات نہیں تھی، ذکر اللہ کو کرو جس طریقے پر تجربے کار اہل اللہ سے ثابت ہے، پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کرو، اور اگر اس میں غلطی آ گئی ہے نہیں اس کی اصلاح کرو. میں نے حضرت کے ایک متوسل کو دیکھا کہ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت کا چہرہ بگڑا ہوا ہے. بڑی تشویش ہوئی، میں نے حضرت سے پرچہ لکھ کر کے دیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے. میں تعبیر سے فرمایا، بلایا، بلا کر یہ فرمایا کہ بتاؤ ذکر کس طرح کرتے ہو. میں نے کر کے دیا، فرمایا غلط کرتے ہو ذکر کو، ذکر اس طرح کرو. اس کی تصحیح کی، حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ تعبیر اس کی بتلائی. یہ کمال تھا حضرت رحمت اللہ نے جو ان کو فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد کسی دوسرے انسان کے اندر ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کسوٹی کے اوپر لوگوں کو تولنا چاہتے ہیں، ہم تو محروم ہو گئے. کاش کہ حضرت کی زندگی ہمیں ملتی اور ہم اس سے کچھ استفادہ کر پاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس استفادے سے محروم رہ گئے. اس لیے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھنے کے بعد کوئی دوسرا آدمی نظر میں نہیں جاتا. میرے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، 11:15 ابھی اذان ہوگی تو 11 بج جائیں گے نماز ہوتے ہوتے. میں تو آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے، حضرت مولانا اس کے رکن رکین ہیں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر حضرت نے یہ چاہا کہ یہاں اس طرح کا سیمینار کیا جائے. سیمینار کیا، حضرت کی زندگی کے حالات کو پیش کیا جائے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ زندگی جو ہم نے دیکھی، حضرت کے نزدیک دنیا کی کوئی طاقت، ملک کی آزادی کے بعد. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگے، میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد یہ مسئلہ تھا کہ مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے بعد اس ملک میں زندہ کیسے رہے. ان لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ پنجاب کے اندر قتل عام ہو گیا، دلی اجڑ گیا. یوں سمجھیے کہ شمالی ہندوستان ملک کی آزادی کے بعد تباہ اور برباد ہو گیا، مسلمان ختم ہو گیا. آج بھی پنجاب میں جاؤ، عالی شان مسجدیں گردوارے بنے، وہ موقع ہی رہی مسلمان. اب مسئلہ یہ تھا کہ کہیں مسلمان اتنی اقلیت میں لٹ کر مر کر تباہ ہو کر کے کہیں اپنے اسلامی تشخص کو ختم نہ کر بیٹھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بڑا تشدد تھا، داڑھی منڈوانے والے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تھے جب تک توبہ نہ کر لے، اور اگر توبہ کر لی ایسا غصہ بڑے سے بڑا آدمی حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے آتا تھا تو حضرت برداشت نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مسلمان کو اس ملک میں اپنے اسلامی شکل و صورت تشخص کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ورنہ کھویا گیا تو ایمان کھو بیٹھے گا اپنا، اگر مرعوب ہو جائے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے اندر کبھی کبھی بڑے دولت مند لوگ آتے تھے اور حضرت کو ہدیہ دینا چاہتے تھے، اور دولت مند آدمی ہدیہ دے گا، زیادہ ہدیہ دے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایسا لگتا تھا جیسے غصہ اوج کے اوپر، فرماتے تھے رسول اللہ کی صورت سے نفرت کرتے ہو اور حسین احمد کو ہدیہ پیش کرو، نہیں چاہیے۔ اور آدمی نے جہاں توبہ کی کچھ بھی نہیں، نہیں، ہزار دس ہزار لاکھوں آدمیوں کی صورتیں جس جگہ تھے ختم کر کے پھر دوبارہ اسلامی تشخص کے اوپر آ گئے، اور اسی مجلس کے اندر فقیر آدمی وہاں کی زبان کے اندر مولوی جی میں نے جمع کیے آٹھ آنے، حضرت رحمت اللہ علیہ ہاتھ لے کر کے اس کے ہدیے کو قبول فرما دیا۔ ہندوستان کے اندر اسلام کی حفاظت ایسی تھوڑی ہوئی ہے، یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آج ایک ایک جگہ ہم مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، دس دس لاکھ مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، اور آدمی دیکھے تو حیران ہو جاتی دنیا، بھئی کہاں سے مسلمان آ جاتا ہے، اور اپنے اسی اسلامی تشخص کے ساتھ۔ یہ اسلامی تشخص ہندوستان کے اندر باقی ہے تو ان حضرات کی وجہ سے ہے، ورنہ ملک میں جو حالات پیدا ہوئے تھے آج سے 65 سال پہلے اسلام کی تو جڑ پڑ جاتی۔ موجود ہے الحمدللہ اور زندہ ہے، اور اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ ہے۔ میرے بھائی یہ ان حضرات کے حالات زندگی ہے، یقیناً ہم اخلاف ہیں ان کے، وہ ہمارے اسلاف ہیں، اور ہمیں ان سے محبت ہے، اور اللہ جانتا ہے محبت ہے، اور ہم اس محبت کو قیامت کے دن ان سے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنی نجات سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق در حقیقت میدان محشر میں ان کے قربت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ المرء مع من احب، میدان محشر میں آدمی اپنے محبوب کے ساتھ رہے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ہر صحابی کے دل میں یہ بات تھی کہ بھئی دنیا میں تو اللہ نے نبی کی قربت میسر فرما دی، کل قیامت کے دن خدا جانے نبی نبیوں کا سردار ہے کس اونچے مقام پر ہوگا، ہم خدا جانے گناہگار کہاں رہیں گے۔ جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن جنت میں وہاں جائے اس کے قریب رہے گا جس سے اس کو محبت تھی، فرماتے جتنی خوشی اس سے ہوئی اس سے پہلے کی زندگی سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ ہم بھی دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کسی دنیا کے گھر، ہم نے ان کی زندگی کو جیسی پاکیزہ زندگی دیکھا گھر کے اندر اور گھر کے باہر، ہم اس زندگی کی بنیاد پر ان سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ یہ امید رکھتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ان کی قربت میں حصہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک نکاح ہے، ایک کے بجائے دو کرا دو، لاؤ بھائی لاؤ، کہاں ہے؟ کس کا نکاح ہے؟ ان کا نکاح ہے، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ. اللہ مبارک فرمائے. کیا سفیرہ ہے؟ سفیرہ بنت محمد حسین. دادا بھائی کہاں ہیں؟ محمد حسین صاحب دادا بھائی آپ ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. ہاں 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 ٹھیک ہے. آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کا نکاح آپ کی بچی کے ساتھ کر دوں؟ میرے فاطمی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. بھائی گواہ کہاں ہیں؟ ان کے والد ہیں. تو مہر تو ان کو دینا چاہیے تھا یا انہیں دینا چاہیے؟ آپ نے کیوں دیا؟ ہاں مہر دینا تو لڑکے کا کام ہے, لڑکے والے دیں گے نا. اچھا آپ کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے بہت اچھا. شاہد کون ہے؟ مولانا عبد الصمد انگار, محمد حسین دادا بھائی, یہ دونوں کے دونوں شاہد ہیں. اچھا آپ تو محمد حسین دادا بھائی شاہد کے لیے تو آپ تو لڑکی کے باپ. اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے بہت اچھا. اجازت دیتے ہیں آپ کے میں ان کے ساتھ نکل. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. جناب محمد حسین دادا بھائی صاحب کی بیٹی سفیرہ خاتون کا نکاح بعوض مہر فاطمی میں نے آپ کے ساتھ کر دیا, آپ نے قبول کیا؟
جی میں نے قبول کیا.
دعا کیجیے. اللهم انا نشهدك انت الله لا اله الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه واهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا مولانا انا جميعا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور نفوسنا يا إله العالمين. اے اللہ ہم سب حاضرین کے مکو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما. اے پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما, حیائے ایمانی عطا فرما, شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ اپنے جن اسلاف کی زندگی کو ہم نے پیش کیا ہے، الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرما دے، اور اے الہ العالمین میدان محشر میں ہمیں ان کی معیت نصیب فرما، اے پروردگار ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، اے پروردگار جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما، اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما، اے الہ العالمین اس ملک کے سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا فرما، اے پروردگار شر اور فتنوں سے محفوظ فرما، دلوں میں یگانگت اور محبت کو پیدا فرما، اے پروردگار اس بچے کی شادی ہوئی ہے، الہ العالمین اس نکاح کے اندر خیر و برکت فرما، اے اللہ اولاد صالح عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اے پروردگار آپس میں الفت رحفت رحمت مودت کو پیدا فرما، اے پروردگار شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما، دونوں گھرانوں کے درمیان میں قربت اور الفت کو پیدا فرما، اے الہ العالمین ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ اس اجتماع میں جن لوگوں نے جس درجے کے اندر بھی مدد کی ہے اور حصہ لیا ہے، الہ العالمین ان کو قبولیت سے سرفراز فرما، اے اللہ بہتر سے بہتر بدل عطا فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ میسر فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بعد بھی ہماری آنے والی نسلوں کے اندر دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے ایسی محبت جو ہمیں آخرت سے غافل کر دے، الہ العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما، اور اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما، اور ہمیں میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔